مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے مجلس میں موجود تمام مومنین مومنات کی، جملہ نیک شبیہ آزاد کی برابری کے لیے، جتنے مومنین نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، ان سب کے دعاؤں کی استجابت و حاجات کی برابری اور قبولیت مجلس کے لیے، مل کر خاندان زہرا پر بلند آواز سے درود پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، جیسا کہ کل مجلس کے آغاز میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس عشرے مبارک کے دوران میں ہم قرآن مجید کی جو آیت سورہ شعراء کی، کہ جس میں پروردگار نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن میں نہ اولاد سے کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ مال سے کوئی فائدہ پہنچے گا، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ جس کے پاس قلب سلیم ہے اس کی اولاد بھی اس کے فائدے میں ہوگی، اس کا مال بھی اس کے فائدے میں ہوگا۔ کل کی تمہیدی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح ہمارا یہ بدن، مادی جسم بیمار ہوتا ہے، اس کو مرض لگتے ہیں، یہ مختلف قسم کے امراض کا شکار ہوتا ہے اور علاج کے بعد شفا پاتا ہے، یا بعض اوقات ایسی حالت بھی بدن کی ہو جاتی ہے کہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے جو اس بدن کے اختتام پر منتج ہوتا ہے۔ بالکل یہی حالت قلب انسانی کی بھی ہے کہ قلب انسان کو بھی مرض لاحق ہوتے ہیں۔ ایسے امراض بھی ہیں عارضی جو لاحق ہوئے اور تھوڑے بہت علاج کے بعد درست ہو گئے، اور ایسے امراض بھی ہیں قلب کے کہ اگر وہ لاحق ہو جائیں اور انسان متوجہ نہ ہو تو تدریجاً قلب کی موت کا باعث بن جاتے ہیں۔ قلب کی موت جس کے بارے میں قرآن مجید نے اور نہج البلاغہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے قرآن میں یہ کہا گیا، ما انت مسمع من فی القبور، آپ انہیں نہیں سنا سکتے کہ جو قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کسی قبرستان میں جا کر مردوں کو قرآن سنا رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ یہ آیت خالصتاً جن کا قلب مردہ ہو چکا ہے ان کے بارے میں بات کر رہی ہے، اے میرے پیغمبر آپ انہیں نہیں سنا سکیں گے پروردگار کی آیات، من فی القبور، جو اپنے بدن کی قبر کے اندر مر چکا ہے۔ جس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے اس کا یہ بدن اس کے اس مردہ قلب کے لیے قبر کے مانند ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے کہ زندہ لاش کا لفظ استعمال کیا مولا نے، ایک ایسی لاش کہ جو چلتی پھرتی ہے، ایک ایسی لاش جو حرکت کرتی ہے، جو کھانا کھاتی ہے، جو کلام کرتی ہے، لیکن در حقیقت زندہ نہیں ہے۔ لہذا قلب کی حیات، قلب کی زندگی اور قلب کی موت اور قلب کے امراض، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں ہم نے اپنی گزارشات پیش کرنی ہے۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ آج سے ہم آغاز کریں گے ان اقسام کے جو وہ چیزیں، وہ امراض، وہ تکالیف جو قلب کو لاحق ہوتی ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جس مرض سے، جس تکلیف سے جو انسان کے قلب کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں سے بنیادی ترین شرک اور کفر کے بعد جس کا نمبر آتا ہے، کیونکہ میں شرک اور کفر کو کے اوپر بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے، امید ہے کہ آئندہ کے کسی سالوں میں، کسی موقع پر، اشرے میں ہم شرک اور کفر کے موضوع پر بات کریں گے۔ لہذا میں نے آغاز کیا ہے اس پہلے مرض کے ساتھ کہ جو انسانی قلب کو لاحق ہوتا ہے، بڑا مہلک مرض ہے، اس کو کہا جاتا ہے قساوت قلبی۔ قساوت قلبی جس کا اردو میں کہتے ہیں سنگ دلی، دل کا سخت ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، قلب کا سخت ہو جانا، یہ ایک پیچیدہ مرض ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم خود، جیسا کہ کل میں نے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم اپنے قلبی حالت کے بارے میں اس علاقے کی طرح ہیں جو پورا علاقہ نسلوں سے خارج زدہ ہونے کی وجہ سے اپنے مرض سے واقف بھی نہیں تھا۔ لہذا ہم اپنی گفتگو کی ترتیب میں پہلے مرض کو واضح کریں گے، پھر اس کے لاحق ہونے کے جو وجوہات ہیں ان پر، اور آخر میں اس کے علاج اور اس سے نکلنے، اپنے قلب کو اس سے نکالنے کے موضوع پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کریں گے۔ آج ہم قساوت قلبی کے موضوع پر اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید کی آیت میں پروردگار کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور جسے اپنے رب کی طرف سے نور ملا ہو، وہ شخص جس کے سینے کو خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اسے اپنے رب کی طرف سے نور ملا ہو، روشنی ملی ہو، ان کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی تقابل کروا رہے پروردگار، اس کی طرح ہو سکتا ہے، کس کی طرح؟ فویل للقاسیت قلوبہم، وہ لوگ کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جن کے دل سخت ہو گئے، قاسیت قلوب، قساوت قلبی، دل کا سخت ہونا، وہ لوگ، پس ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا، ویل، ویل کا لفظ عموماً قرآن میں تباہی کے لیے آتا ہے، ویل ہے مطلب تباہی ہے، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد دہانی قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے۔ خدا جو یاد دہانی کرواتا ہے اس کو قبول کرنے کے معاملے میں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یاد دہانی کو قبول نہیں کرتے، خدا کی طرف سے جو انتباہ کیا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، اس کو قبول نہیں کرتے، خواہ وہ قرآن کی آیات کے ذریعے نصیحت کے طور پہ ہو، خواہ وہ تعلیمات اہل بیت کے پیغام کی شکل میں ہو، خواہ وہ انسان کی زندگی میں آنے والی چھوٹی بڑی آزمائشوں کی شکل میں ہو، پروردگار انسان کو متوجہ کرنے کے لیے بعض اوقات ایسی کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ اس آزمائش سے انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں غلط کر رہا تھا یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ پس قاسیت قلب کیا ہے؟ قساوت قلبی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان خدا کی یاد دہانی کے مقابلے میں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ اس یاد دہانی کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کی توجہ نہیں ہوتی، نہیں سمجھ پاتا کہ ایسا کیوں ہوا، اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں سے بھی نہیں سمجھ پاتا، آیات الہی اور تعلیمات اہل بیت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جائے تب بھی اثر نہیں ہو پاتا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دل کا سخت ہو جانا۔ درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ ان کے بارے میں خدا نے رائے کیا دی ہے آخر میں؟ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی جن کے دل سخت ہیں وہ صریح گمراہی، کھلی گمراہی میں ہیں، کوئی ڈھک چھپی بات نہیں ہے، جس کا دل سخت ہو گیا، جس کا دل قساوت قلبی کے مرض، جس کا دل کو لاحق ہو گیا، اس کے بارے میں اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، گمراہ ہے، صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ خود کو سمجھ رہا ہو کہ میں صراط مستقیم پر باقی ہوں، لیکن اگر قساوت قلبی ہے تو پھر اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس آیت کے اندر جو لفظ ویل کا لفظ آیا ہے، ویل للقاسیت قلوبہم، تباہی ہے، ویل کے بارے میں علماء اخلاق نے ایک اور اس کا معنی بھی بیان کیا ہے، ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے، اگر کسی جگہ کہا جائے گا ویل، ویل للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، مطلب جہنم کا ایک خاص ایریا ہے، یہ ویل ان کے لیے ہے، یہ معنی بھی موجود ہے، علماء اخلاق نے کیا اور یقیناً ممکن ہے، بالکل ایسا امکان موجود ہے کہ ہو، کہ جہنم کا ایک خاص طبقہ ان کے لیے ہے کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ایک درود پھر پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ اب اسی طرح ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے، اس آیت کے اندر جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں جن کے دل سخت ہو گئے ہیں
ان کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ کھلی گمراہی میں ہیں. اس آیت کے اندر جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ایک اور رائے بیان فرمائی ہے. آیت نمبر 16 سورہ حدید, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. اللہ پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں, کیا مومنین کے لیے, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں؟ ایمان لانے والوں پر کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو سخت ہوئے تھے وہ اللہ کے ذکر سے اور نازل ہونے والے حق کے ذریعے سے, نازل ہونے والے حق سے مراد قرآن مجید, یاد الہی اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان کے دل نرم پڑ جائیں, کیا ابھی تک ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا؟ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں, اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں, یہ ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان پر جب ایمان لانے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا تو اس عرصے میں گناہوں کی وجہ سے, آلائشوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. جب ان کے دل سخت ہو گئے تو پروردگار ان کے بارے میں رائے کا اظہار فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں, اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. وہ جن کے دل سخت ہو گئے ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. فاسق اسے کہتے ہیں جو پروردگار کے ظاہری احکامات کو اعلانیہ توڑتا ہے, جو ظاہری احکامات شریعت نے بیان کیے ہیں ان احکامات کو توڑتے ہیں, فاسق کہلاتا ہے. اس آیت کے دو حصے ہوئے. اب یہ آیت, یہاں پر ایک اہم نقطہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے اصحاب میں سے ہیں. عبداللہ ابن مسعود وہی ہیں جنہوں نے سورہ رحمان سنا کر پٹائی کھائی تھی قریش میں سے. معاملہ یہ ہوا, سورہ رحمان نازل ہوئی, اب سورہ رحمان کی آیتیں بہت خوبصورت تھیں تو اصحاب میں آپس میں بات ہوئی کہ ہم میں سے کون ہے جو کعبے میں جا کے سورہ رحمان سنائے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سناتا ہوں. انہوں نے کہا کٹ لگنا مست ہے, جو بھی سنائے گا قریش چھوڑیں گے نہیں, اس کو پٹائی ہونی ہی ہونی ہے. تو ہاں, انہوں نے آپس میں اصحاب نے کہا بہتر ہے کسی بڑے قبیلے والا کوئی جائے, جا کر وہ سنائے, تو ہو سکتا ہے اس کے قبیلے کی وجہ سے مار کھانے سے بچے. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے, آپ لوگ مطمئن رہیں, میں مار سہ لوں گا لیکن سورہ رحمان میں ہی سناؤں گا. الغرض یہ چلے گئے اور جا کر انہوں نے کعبے کے پاس جا کر بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی. اب سورہ رحمان کی آیتیں خوبصورت تھیں تو لوگ جمع ہو گئے, لوگ جمع ہو کر بڑے اشتیاق اور بڑی توجہ کے ساتھ آیتیں سننے لگے. تو جو مشرکین سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو ادھر بڑی توجہ کے ساتھ آیات سن رہے ہیں, تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس کو مارنا شروع کیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مارنا شروع کیا. مار کھاتے ہوئے بھی وہ آیتیں پڑھ رہے تھے, جب تک ہوش میں تھے پڑھتے رہے, یہاں تک کہ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. بعد میں جب ان کو لے کے گئے تو ہوش میں آئے تو کسی صحابی نے مزاحن ان سے کہا ہاں جی پھر پڑھنی ہے سورہ رحمان. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ جاؤں گا, مجھے اس مار کی پرواہ نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود مولا علی کے ساتھ وفادار اصحاب میں سے ہیں اور قرآن کے بارے میں مولا علی کے خاص شاگرد ہیں. عبداللہ ابن مسعود اس آیت کے بارے میں ایک اہم بات کہہ رہے ہیں. اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو, کیا تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی یاد کے ساتھ اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے تمہارے دل نرم ہو جائیں، جبکہ تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں یا تمہارے دور میں جو اہل کتاب موجود ہیں، یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، مدینہ میں تھے لوگ، کہا یہ جو تم سے پہلے والے اہل کتاب ہیں ان پر ایمان لانے کے بعد جب ایک وقت گزرا تو ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے اپنے دلوں کی نرمی کا خیال نہیں رکھا، جب ان کے دل سخت ہو گئے تو پروردگار نے کہا ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے اس دل کی سختی کی وجہ سے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہمارے ایمان لانے کے 4 سال کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، ایمان لانے کے 4 سال کے بعد۔ اب آپ اندازہ کریں اوائل اسلام میں ایمان لانے والوں کا ایمان کس قدر مضبوط تھا، جو شروع میں اسلام لائے ہیں یہی عبداللہ ابن مسعود جو سورہ رحمان پڑھنے کے لیے جا کے پٹائی کھا رہے ہیں، بلال کی جو سختیاں گزار رہے ہیں، عمار یاسر کے جن کے باپ اور ماں کو شہید کر دیا ہے، یہ اسلام کا ابتدائی حصہ ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان لانے کے 4 سال کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی اور ہم ایمان والوں سے اللہ نے کہا کیا تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے دل کی نرمی کا کوئی انتظام کرو؟ یعنی کیا مطلب؟ اس دور کے صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل کی نرمی کا کوئی بندوبست کرو، ذکر خدا اور قرآن کی آیات کے ذریعے اپنے دلوں کو نرم کرو۔ اوائل اسلام عبداللہ ابن مسعود کے کہنے کے مطابق ان کے اسلام لانے کے 4th سال میں یہ آیت آ کے مخاطب کر رہی ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں کی سختی تم کو سابقہ اہل کتاب کی طرح کر دے، کہ جن کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے اپنے دل کی سختیوں کا علاج نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان میں سے اکثریت فاسق ہو گئے۔ لہذا یہ اہم ہے، قساوت قلبی ایسا مرض ہے کہ اس کے بارے میں معلوم بھی ہونا چاہیے اور اس کا فوراً علاج بھی ہونا چاہیے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ جو آیت ہے نا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا، کیا ابھی تک ٹائم نہیں آیا کہ تم اپنے دلوں کو نرم کر لو؟ اس آیت نے تاریخ میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے اس آیت نے۔ ایک واقعہ اسی آیت سے متعلق تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک شخص تھا مالک ابن دینار، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا بگڑا ہوا انسان تھا، شراب کی لت لگی ہوئی تھی اس کو، لیکن ایسا ہوا کہ اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اس نے ان برائیوں کو، شراب کو بھی ترک کیا، دیگر برائیوں کو ترک کرنے کے بعد، تائب ہونے کے بعد اس نے ایک پاکیزہ زندگی گزاری۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ یہ تمہاری زندگی کی کایا پلٹ کیسے ہو گئی ہے، تمہاری زندگی کی جو کایا پلٹ ہوئی یہ کیسے ہوگی؟ اب مجھے بھی اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، سامنے ہم نے بادشاہوں کو بٹھایا ہوا ہے تو اب انہوں نے اپنی مرضی کر دی ہے، تو اس مجمع کے لیے جو انگریزوں کا قانون ہے نا وہ بہت کارگر ہے۔ انگریزوں کا قانون کیا ہے؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ تو اگر آپ ان کو قابو کرنا چاہیں تو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا، یا یہ ہوگا کہ کچھ بڑے آ کر ان کے بیچ میں بیٹھ جائیں تو اس کے بعد پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مالک ابن دینار سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ اس نے کہا اس آیت کی وجہ سے۔ اس نے اپنا واقعہ سنایا، توجہ سے سنیے گا، اس واقعے کے اندر 2-3 پیغامات ہیں۔ کہتا ہے کہ میں شراب کی لت مجھے لگی ہوئی تھی تو میں نے ایک کنیز خریدی، اس کنیز سے محبت بھی تھی، تو اس کنیز سے میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو میں اپنی اس بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ چلنے لگ گئی، بڑی ہو گئی چلنے لگ گئی، سال کی ہو گئی چلنے لگ گئی. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں شراب کا جام اٹھاتا تھا تو وہ آ کے گرا دیتی تھی، وہ بچی اس کو گرا دیتی تھی. کہتا لیکن کہتا میں نے اس کو ترک نہیں کیا تھا. جب بچی 2 سال کی ہو گئی تو اچانک اس کو کوئی مرض ہوا اور چند ہی دنوں کے اندر میری بچی وفات پا گئی، 2 سال کی عمر میں وفات پا گئی. کہ تب میں بے پناہ اس سے محبت کرتا تھا، جب بچی وفات پا گئی تو اس کے بعد کہتے میری حالت بالکل ہی غیر ہو گئی، میں بہت زیادہ غم زدہ تھا. لیکن کہتے شراب میں نے نہیں چھوڑی. کہتے شعبان کا مہینہ تھا اور شب جمعہ تھی، ماہ شعبان اور شب جمعہ، کہتے پھر بھی میں نے شراب پی، نماز بھی نہیں پڑھی، سو گیا. کہتے عالم خواب میں دیکھا تو قیامت کا منظر شروع ہو چکا. اب خواب میں کہتے قبروں سے لوگوں کے نکلنے کا مرحلہ تھا، میں نے دیکھا کہ سب لوگ قبروں سے نکلے، میں بھی قبر سے نکلا. تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی تو میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ جو بہت بڑا تھا سائز میں، وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا، پھنکارتا ہوا آ رہا تھا. تو اب میں نے اس کا جب سائز اور اس کی حجامت اس کے دیکھا، حجم دیکھا، تو میں گھبرا گیا اور میں نے فرار شروع کیا، میں نے دوڑنا شروع کیا، میں بھاگنے لگا، وہ میرے پیچھے آنے لگا. جتنا بھاگتا گیا وہ پیچھے آ رہا ہے، یہاں تک کہ آگے جا کر ایک بزرگ کو دیکھا. بزرگ تھے لیکن بہت خوبصورت حسین شکل کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا مجھے اس سانپ سے بچاؤ. کہتے ہیں اس بزرگ نے مجھ سے کہا میرے بس میں نہیں ہے، میں تمہیں اس سانپ سے نہیں بچا سکتا. کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا آگے چلتا گیا، یہاں تک کہ میں بھاگتا بھاگتا دوزخ کے دہانے تک پہنچ گیا. کہتے قریب تھا کہ اس سانپ سے ڈر کی وجہ سے میں دوزخ میں ہی چھلانگ لگا دیتا. تو کسی طرف سے مجھے آواز آئی دوزخ میں مت کودنا، ابھی تم دوزخی نہیں ہو، ابھی تم دوزخی نہیں ہو، مت کودنا. کہتے جب یہ آواز آئی تو میں نے دوبارہ مڑ کے بھاگنا شروع کیا. کہتے سانپ اسی طرح میرے پیچھے ہے. دوبارہ اسی بزرگ کے پاس پہنچ گیا، میں نے اس سے کہا کم سے کم میری کوئی مدد تو کرو، اگر تم سانپ کو نہیں مار سکتے تو میری ہی کوئی مدد کرو. کہتے ہیں اس بزرگ نے کہا اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، دیکھو شاید ان میں تمہاری کوئی امانت ہو تو تمہارے کام آ جائے. کہتے میں دوڑتا ہوا اس پہاڑ کے پیچھے گیا تو وہاں بہت خوبصورت حجرے بنے ہوئے تھے اور حجروں کے آگے پردے لگے ہوئے تھے اور ان حجروں کے باہر مختلف قسم کے جواہرات لگے ہوئے تھے. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک فرشتہ تھا، اس نے مجھے دیکھ کے ان حجروں کی طرف آواز دی، کہا اے مسلمانوں کی، اے صاحبان ایمان کی امانتوں، ذرا باہر آؤ، دیکھو کہ اس شخص کو تم میں سے کوئی جانتا ہے. کہتے اتنے میں کہتے میں نے دیکھا تو ان حجروں میں سے بہت خوبصورت اور چھوٹے چھوٹے بچے باہر آ گئے، آ کر وہ سب دیکھنے لگے. کہتے اتنے میں نے دیکھا تو میری 2 سال کی بچی بھی باہر آ گئی ان میں سے. جو ہی مجھے دیکھا میرے قریب آئی تو میرے پیچھے سانپ بھی پہنچ چکا تھا. کہتے اس نے فوراً اپنے باقی بچوں سے کہا بچوں آؤ، یہ میرے بابا ہیں، ان کو اس سانپ سے بچانا ہے. کہتے ہیں بچی نے ایک ہاتھ میرا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے سانپ کی طرف اشارہ کیا. کہتے سانپ وہاں سے واپس چلا گیا. کہتے جب سانپ چلا گیا تو میں نے اپنی بچی کو اپنی گود میں لے لیا. کہتے جب میں نے اسے گود میں لیا تو وہ جس طرح دنیا میں میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی تھی، اس نے میری داڑھی پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور مجھے یہ آیت سنائی. کہتی ہیں بابا جان، قرآن میں اللہ نے کہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. بابا کیا آپ کو وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل اللہ کی یاد اور اس کی آیات کے ذریعے نرم ہو جائے، آپ اس گناہ کو ترک کر دیں؟ کہتے ہیں میں حیران ہو کر اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تمہیں قرآن آتا ہے؟ کہتے ہیں بچی نے کہا بابا جب سے ہم یہاں ہیں ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ بہتر قرآن آتا ہے یہاں. کہتے ہیں میں پھر اپنی بچی سے ہی پوچھا تو یہ جو سانپ میرے پیچھے لگا تھا یہ کیا تھا؟ کہا بابا یہ آپ کے برے اعمال تھے کہ جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، آپ نے اپنی برائیوں پر اضافے کے ذریعے سے اس کو صحت مند کر دیا تھا. کہا وہ جو بوڑھا مجھے نظر آیا وہ کون تھا؟ کہا وہ آپ کے نیک اعمال تھے. لیکن چونکہ آپ نے اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کیا تو وہ کمزور تھا، اس وجہ سے وہ اس سانپ کو آپ سے دور نہیں کر پایا. تو اس نے پھر پوچھتا کہتا میں نے اپنی بچے سے پوچھا یہ سارے بچے کون ہیں؟ کہا یہ وہ بچے ہیں جو اپنی ابتدائی عمر میں دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، جو ماں باپ کے پیدا ہونے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، یہ یہاں پر آباد ہیں. اگر اس بچے نے کہا اگر ہمارے ماں باپ، ان سب بچوں کے ماں باپ جو چھوٹی عمر میں اس دنیا سے جاتے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہماری جدائی پر پروردگار کے فیصلے پر صبر کریں اور راضی رہیں تو پھر پروردگار ہمیں حق کے شفاعت دے دیتا ہے اور ہم قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں. آغا سبزاری نے ایک روایت سنائی تھی، انہوں نے کہا چھوٹی عمر میں مرنے والا بچہ، چھوٹی عمر میں مرنے والا بچہ یا بچی، اگر اس کے والدین اس کی موت پر صبر کریں اور پروردگار کو کوئی ناسزا کلمات نہ کہیں تو یہ بچہ پروردگار کے ہاں کتنا درجہ رکھتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اتنا درجہ ان والدین کے اگر 70 جوان بیٹے ہوں اور وہ 70 جوان بیٹے ننگی تلواروں کے ساتھ رائے خدا میں جہاد کر رہے ہوں، ان 70 کو بلا کر اتنا درجہ نہیں بنتا جتنا خدا درجہ اس چھوٹے بچے کو عطا کرتا ہے جس کے والدین نے اس کی جدائی پر صبر کیا ہے.
محمد و آل محمد صلوات،
اللہم صل علی محمد و آل. لہذا عزیزان محترم، اگر صبر کریں گے والدین تو یہ بچے وہاں پر انتظار میں موجود ہیں. یہ جملہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر والدین کو جہنم کی سزا مل بھی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ بچے سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارا ہم نے دنیا میں ان کی شفقت اور ممتا نہیں دیکھی ہے، ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو یہاں ہمیں ان کی شفقت اور ممتا عطا کر دے. پروردگار کے نزدیک شافے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس کہتے مالک ابن دینار کہتے جب میں بیدار ہوا تو میں نے اسی لمحے توبہ کی اور اپنے ان گناہوں کو ترک کر دیا، میرے اوپر جو حقوق تھے لوگوں کے وہ ادا کر دیے اور اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لیا. یہ آیت زندگی کا رخ تبدیل کرنے والی آیت ہے. الم یعن للذین آمنوا، اس آیت کے اندر پروردگار کا ایک پیار بھرا انداز بھی ہے، ایک پیار کا انداز ہے اپنے بندے کے ساتھ. وہ بندہ کہ جس نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے دل کو سخت کر دیا ہے، جو اپنے دل کی سنگی کا باعث بن چکا ہے، اس کو پروردگار مخاطب کر کے کتنے پیار سے کہہ رہا ہے. کیا ایمان والوں پر ابھی تک وہ مرحلہ نہیں آیا کہ تم اللہ کی یاد اور قرآن کی آیات کے ذریعے اپنے اس سخت دل کو نرم کروا لو؟ ابھی تک نہیں آیا تمہارے پر وہ وقت؟ اگر آج کی اس مجلس میں آپ تمام مومنین مومنات مجھ سمیت ہم نے جب اس آیت کو آج سنا تو آج ہو سکتا ہے کہ گھر جانے کے بعد ہم میں سے کوئی یہ کہے پروردگارا میں نے فرش عزا پر مولا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر تیری کتاب کی یہ آیت سنی کہ تو نے پکار کر ہمیں کہا اے ایمان والو، اے میرے بندے، کیا ابھی تک تجھ پر وہ وقت نہیں آیا کہ تو میری طرف پلٹا، تو میری اطاعت شروع کر دے؟ کیا ابھی تک تجھ پر وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل نرم ہو جائے میری آیتیں سن کر، تیرا دل نرم ہو جائے میری یاد کے ذریعے سے؟ تو آج پلٹ کر گھر جا کر اگر سونے سے پہلے اگر میں یہ کہہ دوں، ہم میں سے کوئی یہ کہہ دے پروردگارا میں نے حسین کی مجلس میں تیری یہ آیت سنی تھی، میں یہ کہتا ہوں مالک ہاں مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے، اب میں پلٹنا چاہ رہا ہوں، میں واپس آنا چاہ رہا ہوں، میں تیری یاد کے ذریعے سے اپنے دل کی سختی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں قساوت قلبی کا اگر علاج نہ کریں تو یہ قلب کا کینسر بن جاتے ہیں. انسان ہمارا جو باطنی وجود جو ہے اس کا کینسر ہوتا ہے. جن کے دل سخت ہو گئے کس حد تک ہو سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے دل ثم قست قلوبکم من بعد کالحجارہ، یہودیوں کے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوتا ہے، کتنا سخت ہوا؟ جیسے کہ پتھر ہوتا ہے. پھر اگلے جملے میں کہا او اشد و قصوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ بعض پتھر نرم ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ہے اس آیت کے اندر کہ بعض پتھر نرم ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے. لیکن انسان اگر اپنے اس دل کی سختی کا علاج نہ کرے تو پھر اس کی سختی کہاں تک جاتی ہے کہ وہ پتھر سے زیادہ سخت دل کا حامل ہو جاتا ہے. ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. پانچویں امام کی ایک حدیث آپ کو بیان کروں کہ جس میں آپ سمجھے کہ ہم ایمان کی زندگی کو ذرا محسوس بھی کریں ساتھ میں. یہ تو سختی والی بات ہوئی نا، دل کی سختی. ایمان کی جو قلب میں موجود ایمان کو کیسے محسوس کریں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من ساءته سیئة وسرته حسنة فهو مؤمن، جس کو اس کی نیکی افسردہ، جس کو اس کی برائی افسردہ کر دے، جس کو کسی غلطی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، وہ گناہ اگر اسے افسردہ کرتا ہے، غمگین کر دیتا ہے، اور نیکی اسے خوشحال کر دیتی ہے، فہو مؤمن، تو وہ صاحب ایمان ہے. ابھی ایمان باقی ہے. اگر غلطی ہونے پر دل احساس شرمندگی کرتا ہے، اگر گناہ ہونے پر پشیمان ہوتا ہے اور نیکی پر خوشحال ہوتا ہے، تو ایمان فرماتے ہیں فہو مؤمن، تو وہ صاحب ایمان ہے. لہذا مجھے اور آپ کو اس پیرائے میں بھی خود کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ممکن ہے گھر کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے، بعض اوقات صاحب خانہ نے کچھ ایسا کہہ دیا جو غلط تھا، لیکن کہہ دیا اور بعد میں پتہ چل گیا کہ میں نے غلط کہا تھا. اب یہاں پتہ چلے گا کہ نادم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، چاہے زوجہ کے آگے تسلیم کرنا ہو یا بچوں کے آگے تسلیم کرنا ہو. بچوں نے دیکھا کہ بابا نے یہ بات غلط کہی تھی، بابا کا یہ کام غلط تھا، انہیں اندازہ ہو گیا. لیکن جب باپ کو اندازہ ہو گیا تو کیا اس نے بچوں کے سامنے کہہ دیا میں معافی چاہتا ہوں میں غلط کہہ رہا؟ اگر کہنے کا میرے اور آپ کے اندر حوصلہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ایمان ابھی دل سے نکلا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس یہ جو ان تخشع قلوبہم کہا ہے، ان کے دل کے اندر خشوع آ جائے، نرم ہو جائے دل. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ ہیبت اور محبت کے آپس میں ملنے سے جو کیفیت بنتی ہے اس کو خشوع کہتے ہیں. مثلا پروردگار کی منزلت، قدرت، اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. جب ہم خدا کی عظمت کی طرف نگاہ کریں، جب ہم خدا کی قدرت کی طرف نگاہ کریں، تو پروردگار کی ہیبت آتی ہے دل میں. اور اسی طرح جب ہم خدا کے لطف و عنایت کی طرف نگاہ کریں، جب اپنے اوپر ہونے والے انعامات کے اوپر نگاہ کریں، تو پھر پروردگار سے محبت ہوتی ہے. تو اس ہیبت اور محبت کو ملا کر جو جذبہ دل کے اندر آتا ہے اس کو خشوع کہا جاتا ہے. لہذا قساوت قلبی کا علاج جو اس آیت میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ پروردگار کی ہیبت کو بھی دل میں لے آؤ اور اس کی محبت کو بھی دل میں لے آؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر یہ کیفیت لا سکے دل میں، ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں. خشوع کیا ہے؟ مثلا ایک غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے طاقت و قوت، اس کی قدرت، اس کے اختیار کو دیکھتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس سے مرعوب ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں اس سے کوئی کچھ نہ کچھ خوف ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے آقا کی عنایتوں کا پتہ ہے، اس کی رحمدلی کا پتہ ہے، اس کی بخشش کا پتہ ہے، تو اس کی بخشش عطا اور لطف و عنایت کو جب دیکھتا ہے تو پھر اپنے دل میں اپنے آقا کے لیے محبت کا جذبہ محسوس کرتا ہے، تو جب یہ دونوں ملا لیں تو خشوع بنتا ہے۔ خشوع کس قدر ضروری ہے؟ ہم میں سے وہ لوگ جن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ہم میں سے وہ لوگ جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، فرض کریں کہ اکثر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا فجر کی نماز ذرا بھاری ہے، فجر کی نماز بھاری ہے، تو پروردگار نے اس کا علاج بتایا ہوا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ نماز اس کے لیے بھاری نہ ہو، اس کا حل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ہے، پروردگار کہہ رہے وَاسْتَعِينُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز اور صبر بڑا بھاری کام ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کے دل میں خشوع ہوتا ہے۔ اگر خاشع بن گئے تو نمازیں آسان ہو جائیں گی، لہذا خشوع کو دل میں پیدا کرنا ہے۔ خشوع یعنی کیا؟ خدا کا خوف رکھتے ہوئے اس سے محبت کرنا، خدا کا خوف رکھتے ہوئے اس سے محبت کرنا۔ خوف اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے، نعوذ باللہ، خوف اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ایسا، نعوذ باللہ، کوئی ظلم کرنے والا ہے، کوئی انتقام لینے والا ہے، نہیں، خوف کس لیے؟ کہ اس کی منزلت بہت زیادہ ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ
حیدری، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ بس خوف اس لیے نہیں کہ وہ، نعوذ باللہ، کوئی ڈراؤنا ہے، نا، خوف اس لیے کہ اس کی منزلت بہت بڑی ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ میں اور آپ اگر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جو بہت زیادہ صاف ستھری ہو تب بھی ڈر لگتا ہے، پاؤں رکھتے ہوئے، اتنی صاف ستھری جگہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو پاؤں رکھ دوں تو میرے پاؤں کا نشان پڑ جائے، خامخواہ خفت کھانی پڑے مجھے۔ بدن انسان کا، انسان کا وجود ایسا ہے، لہذا خوف پروردگار، کون سا خوف؟ خوف اس کی عظمت کی وجہ سے، لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ اس سے محبت ہے، کیونکہ اس کے لطف و عنایت کو دیکھا ہے۔ اس سے محبت کرنے والے اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے، جو پروردگار کے عاشق ہیں وہ اس کی محبت میں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ کسی نے جملہ کہا کہ جو خدا کا عاشق ہو جاتا ہے تو قاری تو گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، جو خدا کا عاشق ہوتا ہے وہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو اس کے لب و لہجے کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ اتنا عشق ہے کہ بدن کو، سر کو بدن سے جدا کر دیا قاتل نے، لیکن قرآن سے جدا نہیں کر سکا ہے حسین ابن علی، سر اقدس کو بدن سے جدا کیا ہے لیکن قرآن سے جدا نہیں کر سکا ہے۔ بازار کوفہ میں آیات سنائی ہے۔ پس رضوان محترم، خاشع بنیں گے تب اس کے علاج کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے۔ قساوت قلبی کے علاج کے لیے خشوع کا اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ ایک اور نقطہ عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے خضوع، خے، وات، واو اور عین، ایک ہے خشوع، خے شین واو رے. خضوع کیا ہے؟ ہم نماز کے وقت اپنے ان ظاہری اعضاء کو پروردگار کے سامنے ایسے کھڑے ہوں جیسے بندہ آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر سر جھکا کر نظروں کو جہاں رکھنے کا حکم ہے وہاں رکھتے ہوئے جب نماز میں اپنے ظاہری بدن کو خدا کے سامنے جھکاتا ہے تو اس کو خضوع کہا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے قلب کو بھی خدا کے حضور جھکاتا ہے تو اس کو خشوع کہا جاتا ہے. لہٰذا وہ نماز انسان کو معنوی ترقی عطا کرتی ہے جس نماز میں خضوع اور خشوع دونوں شامل ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک صلوات پھر پڑھیں بآواز بلند، درود پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہاں پر بس ایک آدھ سوال کا جواب دے کے آج کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں. یہ جو دل کی سختی ہے، یہ جو دل کی سختی ہے جس کا میں نے آیات اور جس کا ذکر کیا، یہ دل کی سختی انسان کی فطرت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی فطرتاً بائی نیچر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ تو نہیں رکھی ہے. انسان بائی نیچر سنگ دل نہیں ہے، انسان بائی نیچر قساوت قلبی کا حامل نہیں ہے. امیر المومنین کے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک درود پڑھ کے ادھر آگے آگے تشریف لیں گے. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر آپ کے لیے باعث سے زحمت نہ ہو تو ہم اگر کل سے کوشش کریں کہ مجلس میں بیٹھنے کا آغاز جو ہے وہ آگے سے کر لیں، شروع سے ہی اگر یہ جگہ فل ہو جائیں تاکہ بعد میں آپ کو زحمت نہ دینی پڑے. خواہش نہیں ہوتی کہ آپ کو زحمت دی جائے، اور چونکہ ہمارا وقت بھی تنگ ہے اور ہمارا موضوع ایسا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو آزمائش میں بھی نہیں ڈالنا کہ میں ڈیڑھ دو گھنٹے تک لے کے جاؤں، اس آزمائش میں بھی نہیں ڈالنا. لیکن یہ جو بیچ میں تین منٹ دو منٹ آگے کرنے کے لیے لگیں گے تو یہ تو کم سے کم میں آگے لے ہی جاؤں گا. اگر آپ پہلے سے ہی آگے ہو کر دوبارہ ایسا نہ کہنا پڑے تو ہم اپنی مجلس کو کوشش کریں گے کہ جو 60 منٹ کا ٹائم ہے 60 منٹ کے اندر اس کو مکمل کریں گے. کل سے انشاءاللہ ہمارے سپتے بھائی بھی 9 بجے میں انشاءاللہ شروع کر دوں گا یہاں پہ. وہ جو 2-3 منٹ آج 2 دن میں ہم نے کیا ہے، کل سے ہم اس کو کوشش کر کے پورے 9 بجے ہم آغاز کریں گے. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ خطبہ سننے میں کوئی کراہت نہیں ہے، کہ آپ اپنا ٹائم اس طرح سے رکھیں کہ آپ خطبے سے پہلے تشریف لے آئیں، کیونکہ ہم خطبے میں جو زیارت کا جملہ کہتے ہیں وہ بہت اہم ہے. اگر ہر روز آپ رات کے وقت جب یہاں تشریف لاتے ہیں اور خطبے میں جو ہم زیارت کا جملہ کہتے ہیں وہ جملہ بہت اہم ہے، میرے لیے تو وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، میں نے اسی لیے اپنے خطبے میں شامل کیا ہوا ہے. تو ہم میری خواہش ہوتی ہے کہ سب مومنین باجماعت اور ایک ساتھ سب موجود ہوں، اور جو زیارت امام حسین کا جملہ میں کہتا ہوں وہ سب بشمول میرے مل کر امام حسین کو سلام روزانہ رات کو یہاں سے کیا کریں. تو اس سلام کا جانا بہت قیمت رکھتا ہے ہماری معنوی حالت کے لیے بھی اور ہماری ظاہری حالت کے لیے بھی. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا کائنات فرماتے ہیں ہر شخص کے دل میں دو طرح کے حصے ہوتے ہیں، ہر شخص کے دل میں دو طرح کے حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ شیطان کا اور ایک حصہ فرشتے کا ہوتا ہے. فرشتے کا حصہ فہم اور رقت پر مشتمل ہے. فرشتے کے حصے میں کیا چیزیں ہیں؟ فہم ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، سمجھداری ہے، اور رقت ہے یعنی نرمی ہے. فرشتے والے حصے میں نرمی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں اور شیطان کے حصے میں سہو اور سخت دلی ہے. شیطان کے حصے میں کیا ہے؟ بھولنے کی بیماری ہے، بھول جائے، گناہ کرتے وقت بھول جائے کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، تنہا ہے تو بھول جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے یا نہیں. اسی طرح شیطان والے حصے میں سخت دلی ہے. لہذا میرے اور آپ کے قلب میں قساوت فطری نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بن جاتی ہے. ایک آدھ حدیث آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, مولا نے فرمایا حضرت موسیٰ کو پروردگار نے حدیث قدسی کے موقع پر ایک حدیث قدسی میں موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ دنیا میں اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ کرنا, دنیا میں اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ کرنا ورنہ تیرا دل سخت ہو جائے گا. آرزوؤں کو لمبا نہ کرنا ورنہ تیرا دل سخت ہو جائے گا, اور سخت دل شخص مجھ سے دور ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے, جس کا دل سخت ہے وہ اللہ سے دور ہے. اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو رحمان ہے, وہ تو گناہگار پر رحم کرتا ہے, توبہ شکن پر رحم کرتا ہے. توبہ کی توڑ دی دوبارہ آ گیا, یا اللہ پھر غلطی ہوگی, توبہ کرتا ہوں قبول. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کب تک توبہ کی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے تو پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے, اور حلق کے پاس آنے کے بعد ناک کے ذریعے سے انسان کی روح خارج ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر پاؤں کی طرف سے روح نکلنا شروع ہو جائے حلق پر پہنچنے سے پہلے اگر توبہ کر لے تو تب بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے. خدا صاحب ایمان کے لیے پروردگار کے رحمت زیادہ ہے. پس عزان محترم, فرش عزا اس بات کا حامل ہے کہ میرے اور آپ کے لیے, جیسا کہ کل میں نے ایک عام سی مثال دی تھی کہ جس گاؤں میں میڈیکل کی سہولیات نہیں ہوتی تو بعض اوقات کوئی سماجی تنظیم وہاں پر میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتی ہے. ہماری جو حالت ہے نا, ہم جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, ہمارے دل میں قساوت قلبی آتی ہی آتی ہے, اور ہمارے پاس اپنے مانوی بدن کے علاج کی کوئی سہولت بھی نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہ جو فرش عزا بچھایا گیا ہے یہ مانوی میڈیکل کیمپ کی طرح ہے. آؤ جس کے پاس مانوی وجود کی شفا کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو آؤ حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھو. اگر تمہارا دل سخت ہے تو کوشش کر کے حسین پر آنسو بہا دو. یہاں تمہاری آنکھ سے آنسو نکلے گا, وہ سیدھا تمہارے اس سخت قلب پہ گر جائے گا کہ جس کو نرمی میں بدل دے گا. بس عزیزان محترم, آج دو محرم ہے, دو محرم مولا حسین کے کربلا میں وارد ہونے کا دن ہے. کربلا سے شناسائی پرانی ہے حسین کی. مدینے سے نکلتے وقت جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس مولا حسین ملاقات کے لیے گئے آخری دفعہ ملنے کے لیے. ام سلمہ, جناب ام سلمہ وہ ام المومنین ہیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نانی جان کہہ کے پکارا کرتے تھے یا اماں کہہ کے پکارا کرتے تھے, اور آپ بھی مولا حسین کو رسول خدا کی طرح میرے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی. مولا حسین جناب ام سلمہ سے ملنے گئے, کہا مجھے اماں مجھے سفر درپیش ہے, مجھے جانا پڑ رہا ہے. بی بی ام سلمہ نے کہا حسین کہیں بھی جانا عراق نہ جانا, کہیں بھی چلے جاؤ عراق نہ جانا. پوچھا اماں کس لیے؟ کہا حسین تم 2 سال کے تھے تو رسول خدا میرے حجرے میں تھے, مجھے رسول خدا نے کہا ام سلمہ ابھی جبریل نے میرے پاس آنا ہے تو لہٰذا کسی کو میری طرف آنے نہ دینا. کہتے میں حجرے کے باہر تھی تو اتنے میں تم آ گئے, تم 2 سال کے تھے جب تم آئے, کیونکہ رسول خدا نے منع کیا تھا. تم نے کہا میں نے نانا کے پاس جانا ہے تو میں نے تمہیں گود میں اٹھایا. میں نے کہا ابھی نانا مصروف ہیں کچھ دیر رکو. کہتے تم نے برداشت نہیں کیا اور تم رونے لگ گئے. تمہارے رونے کی آواز جب نبی کے کان میں گئی رسول خدا حجرے سے باہر آ گئے. آ کر کہا ام سلمہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے منع کیا تھا کسی کو آنے نہ دے, حسین کو روکا تو رو پڑا. کہتے اللہ کے نبی نے کہا میں سلمہ حسین کو نہ رلاؤ, حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کہتے میری گود سے تمہیں لیا, حجرے میں چلے گئے. کچھ دیر کے بعد میں نے رسول خدا کو چیخ مار کر روتے ہوئے سنا, گھبرا کے میں داخل ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا میں حسین کو گود میں لیے تھا, جبریل آئے. جبریل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے نواسے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. میں نے کہا جبریل کیوں نہ پیار کروں جب پروردگار حسین سے پیار کرتا ہے؟ کہتے ہیں جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا عراق کے دشت نینوا میں شہید کیا جائے گا. اجرکم اللہ. میری خواہش ہے میں آج آپ کو حضرت حر کی داستان بھی سناؤں. دو جملے اور اس کو سن کے آگے بڑھتے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں ام سلمہ اس کی ولادت کے وقت بھی جبریل نے مجھے یہ خبر دی تھی, لیکن آج کا ماجرا کچھ مختلف ہے. آج جبریل نے مجھے وہ زمین بھی دکھا دی ہے, اس زمین کی کچھ مٹی میرے ہاتھ میں جبریل نے ڈال دی ہے. ام سلمہ یہ وہ مٹی ہے کہ جس پر میرے حسین کا خون بہنا ہے. ام سلمہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا. عزاداروں, 2 محرم کی جب یہ 2 محرم کا دن آیا, مولا حسین دشت کربلا میں وارد ہوئے. ایک عجیب منظر ہے, روایات نے 2 طرح سے بیان کیا ہے. مولا حسین جس گھوڑے پر سوار تھے اس زمین پر آ کر اس گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. گھوڑا رک گیا, آگے چل نہیں رہا, کوشش کی نہیں چلا. مولا نے دوسری سواری منگوائی لیکن دوسری سواری بھی آگے نہیں چلی. جب چند سواریاں بدلی تو امیر مولا حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے, پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں. کہا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو نینوا بھی کہا جاتا ہے. کہا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. مولا نے جب 4th دفعہ کہا نا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے, تو یقیناً محملوں میں موجود بہنیں بھی متوجہ ہوئی ہوں گی بھائی ناموں کا استفسار کیوں کر رہے ہیں. لیکن جب 4th دفعہ مولا نے پوچھا تم یہاں اہل عراق میں سے کوئی بتاؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہے, تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا مولا اس کو کربلا کہتے ہیں. جب کہا نا کربلا کہتے ہیں, مولا اپنی سواری سے اتر پڑے, مٹی کو اٹھا کر اپنے ناک کے پاس لے جا کے کچھ مٹی کو سونگ کے کہا ہاں یہ وہی زمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. پھر بے ساختہ کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہی پہ ہم نے رکنا ہے, یہی پہ خیمے لگیں گے, یہی پہ ہمارا خون بہایا جائے گا. بس عزاداروں آپ نے گریہ کر لیا, حر کا تذکرہ کبھی اور. بس ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھتے ہیں, ختم کر رہا ہوں مصائب. یہاں پر ایک مکالمہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ دشت کربلا نے مولا حسین کو چند باتیں کہی, مولا حسین نے جواب دیا. دشت کربلا کہتی ہے اے حسین اس بیابان میں کس لیے, یہاں تو کوئی آ کے نہیں ٹھہرا. مولا حسین کہتے ہیں اے بیابان حسین تجھے آباد کرنے کے لیے آیا ہوں. کربلا کہتی ہے حسین میں ایسی زمین نہیں ہوں کہ جو پانی سے آباد ہو جائے. مولا نے کہا میں تجھے پانی سے نہیں اپنے خون سے آباد کرنے آیا ہوں, میرے ساتھیوں کا خون تجھ پر گرے گا, میرے بیٹوں کا خون تجھ پر گرے گا, میرے بھائیوں کا خون. کربلا کی زمین. جب حسین نے یہ جملہ کہا تو لرزنے لگی. حسین نے کہا اے دشت نینوا تجھ پر اس محمل میں موجود چھ مہینے کے بچے کا خون بھی نچاور کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. قبولیت دعا کا لمحہ ہے. خواہش کرتا ہوں کہ آپ سب کے ہاتھ بلند ہوں. پروردگارہ جتنے مومنین مومنات اس فرش اعضا پر موجود ہیں, بار الہ جیسی بھی دعائیں, حاجات, مشکلات, تکلیفیں, پروردگارہ تجھے مولا حسین کا واسطہ, اس فرش اعضا سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا. پروردگارہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما, ہماری حاجات کو پورا فرما, ہمیں دعائیں مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما. جو دعائیں ہمارے لیے ضروری ہیں تو ان کا الہام کر کے ہم وہی دعائیں تجھ سے اولین ترجیح میں طلب کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.